بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 مارچ 2010 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء کرام کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے تقریباً 2 ماہ سے اجتماعات جمعہ میں سورہ حدید کا کچھ حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اب اس کی آخری آیت ہے جس پر میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا لیکن اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے ابھی باقی ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے. قرآن مجید کی ہر آیت ہی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، آیہ نشانی کو کہتے ہیں، اور حکمت و معرفت کا سمندر اس میں پنہا ہے. بعض آیات کا خصوصی مقام ہے، ایسے آیت الکرسی 114 قرآن مجید کی صورتیں، لیکن بعض صورتوں کی اپنی خصوصی فضیلت بھی ہے. چھوٹی سی صورت سورہ اخلاص. اسی طریقے سے بعض آیات، ان میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 بھی ایک بڑا امتیازی مقام رکھتی ہے. بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی انقلابی آیت ہے، جس میں باشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کے دین کے رستے میں جو رکاوٹ بنے، جو طبقات، ان کا پھر علاج بھی کرنا ہے. جہاد و قتال کے حوالے سے بہت کھلا پیغام. سیرت کے حوالے سے بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ آج کل سیرت پر جلسے ہو رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ، ظاہر بات ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کثرت سے ہوتا ہے. ایک رجحان ہوتا ہے، رجحان، عام رجحان اس طرف، زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش بھی ہے، سننے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور سنانے کی بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کا انقلابی حصہ ہے، جسے یورپ میں مستشرقین بڑی ہی عیاری کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ایک سٹیٹس مین تھے، سیاست دان تھے، پروفٹ کے طور پر تو ہمیں صرف مکے میں نظر آتے ہیں. منٹگومری وارڈ نے کہا تھا کہ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، دو حصوں میں اس نے سیرت لکھی، اور اس کا اصل جو پیغام ہے بٹوین دا لائن وہ یہ ہے کہ مکے والے محمد تو ہمیں نبیوں اور رسولوں جیسے ان کا ایک رول نظر آتا ہے، دعوت دے رہے ہیں، گلی گلی پھر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، گالیاں سن کر دعائیں دے رہے ہیں. لیکن مدینہ میں آ کر جو ہے وہ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت میں نظر آتے ہیں، سیاستدان، سپہ سالار. گویا یہ ان کے نزدیک نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. وہ حصہ نبوت والا تھا اور یہ جو ہے یہ تو کوئی اور ہی شخصیت ہے، معاذ اللہ، ایک ہی تسلسل ہے. انہوں نے سمجھا نہیں ہے رسول کس لیے بھیجے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مشن قرآن میں تین جگہ بیان ہوا وہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو کوئی مرحلہ نہیں آیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی غزوہ ہوتا، کوئی جہاد کا نوبت آتی، لیکن اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ میں بے شمار جہاد ہے. سورہ بقرہ میں ذکر ہے تالوت اور جالوت کی جنگ کا، اسی کے نتیجے میں پھر وہ اسلامی حکومت قائم ہوئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو دور حکومت ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلافت راشدہ کے پیدل وہ ایک ان کی ہسٹری کے اندر اس کا وہ مقام. تو غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، بارہا ہوئیں، لیکن اب کرسچینٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اپنے سامنے رکھ کر سمجھتی ہے. نبی اور رسول کا پیکر تو وہ تھے رسالت کا، اور ان کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس سے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شاید نبوت اور رسالت سے متصادم ہیں. یہ خود اپنی تاریخ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبوت اور رسالت کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ جو نظام اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کو قائم کرے، زمین پر نافذ ہو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام. دیکھیے نبوت کا اصل معاملہ، یہ سلسلہ نبوت اللہ نے کیوں جاری کیا اصولی طور پر سمجھ لیجیے. بیسک فنکشن کیا ہے؟ وہ ہدایت اور رہنمائی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ جس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں راستہ ہمیں معلوم نہیں. ہم محض اپنی عقل سے یا اپنے حواس خمسہ سے اس راستے کو اور اس کی تفصیلات کو نہیں جان سکتے. وہ راستہ کہ جو انسان کو ناکامی سے بچا کر اصل کامیابی تک پہنچا دے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور انسان کی اصل زندگی یہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے. منزل وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہاں تو افراد آئیں گے، اپنا اپنا وقت گزار کے چلے جائیں گے، اس دنیا سے کسی کو نہیں آنا. وہ جو کہا جاتا نا کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو آج کے بل گیٹس کو بھی یہ معلوم ہے کہ اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے. سب جانتے ہیں کہ ایک خاص ایج کے بعد وہ مرحلہ شروع ہو جائے گا جسے قرآن ارذل العمر کہتا ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ قریبی عزیز بھی موت کی دعا کر رہے ہیں. اگر زیادہ عمر کھنچ جائے، لمبی ہو جائے، جانا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسی اٹل حقیقت ہے. لیکن یہ بات کہ جانے کے بعد یہ بیچ میں صرف ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے اور پھر اصل منزل آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب وہاں ہوگا، عدالت لگے گی، وزن اعمال ہوگا، کیا کچھ کر کے لائے ہو، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کس کا ہوگا، کس چیز کا، کہ جس امتحان میں ڈالے گئے تھے اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. کامیاب ہو گئے تو وہ ابدی زندگی سنور گئی، پھر تو خیر ہی خیر، راحت ہی راحت، اللہ کے انعامات ایک سے ایک بڑھ کر. ناکام ہو گئے تو سخت ترین ناکامی ہے، اس لیے کہ شدید ترین عذاب کے حوالے کر دیا جاؤ گے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے. اب اس ناکامی سے بچنے کے لیے اور اصل کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی گائیڈنس چاہیے، رہنمائی چاہیے. وہ رہنمائی ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی یہاں تذکرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق کا، اور پھر جو تجربہ کرایا گیا شیطان کی دشمنی، اور پھر زمین پر بھیج دیا گیا. اس وقت فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھو اس زمین میں تمہارا مستقل قیام نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، عارضی طور پر رہو گے. الٰہیم، ہر شخص اپنے لیے ایک خاص وقت لے کر آئے گا، وہ اللہ کے ہاں معین ہے، کسی کو نہیں پتا کتنا وقت آیا، وہ گزارنا ہے. اور یہ جو وقت دنیا میں گزارنا ہے، اگر میری اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق گزارا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی میری اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کامیاب ہوگا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی رنج نہیں. اب وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے جس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اس کا جو مکمل کامل ایڈیشن ہے اعلیٰ ترین وہ یہ قرآن الہدا. نبوت کا اصل معاملہ یہ ہے، رسالت کا، وہ رہنمائی. اس لیے کہ آپ کسی کو امتحان میں ڈالیں، جب کسی بچے سے بھی امتحان دیا جاتا ہے، وہ میٹرک کا ہو، وہ انٹرمیڈیٹ کا ہو، اس سے پہلے اسے موقع دیا جاتا ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے، اس کو سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے، پھر امتحان دیا جائے گا. وہ جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے تفصیلی، کچھ تو ہمیں وجدانی طور پر انسٹیٹیوشنلی خیر اور شر کی موٹی موٹی تقسیم جو ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، وہ انسان کی فطرت میں سرشت میں داخل. لیکن تفصیلی ہدایت، تفصیلی رہنمائی، اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو رہنمائی کر، تو گائیڈ کر ہمیں اس سیدھے راستے کی، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، ہمیں اس راستے پر چلا. اس راستے کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، رسول بھیجے، نبی بھیجے، رسولوں نے اس ہدایت پر خود عمل کر کے وہ ایک نمونہ پیش کر دیا، اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ. چنانچہ اب یہ جو سلسلہ نبوت اور رسالت ہے، اس کے حوالے سے قرآن کی دو آیات بڑی عظیم ہیں. ایک سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، جو ہم رسول بھیجتے رہے ہیں ان میں وہ دو کام کرتے تھے، بشارت دینے والے تھے، خبردار کرنے والے. بشارت دینے والے کن کو؟ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے تو خیر ہی خیر، ابدی کامیاب، اور اگر ادھر نہیں آؤ گے، اس راستے پر شیطان کی پیروی کرو گے، نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزارو گے، تو پھر انذار، خبردار کر دینے والے ہیں. اللہ نے تمہیں موقع تو دیا، پوری تمہیں چھوٹ ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو اللہ کے شکر گزار بنو، چاہے ناشکرے بن کر شیطان کے رستے پر چلو، کھلی چھوٹ، لیکن انجام تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے. اگر اس رستے کو اختیار کرو گے تو بہت ہولناک انجام ہے، وہ شیطان والا، اس سے ہم تمہیں خبردار کرنے آئے ہیں. یہ ہے انذار، وہ آخرت ہے، وہ ابدی زندگی ہے، اور سخت ترین سزائیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار کریں گے. تو سدم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، توجہ کیجیے گا. بھیجے اس لیے ہیں، ایک تو وہ بشارت دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. رسولوں کے آنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کرنا ہے اور پھر وہاں پر اعلان ہوگا, ڈکلیئر کر دیا جائے گا رزلٹ. جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں عمال نامہ تھما دیا جائے گا, جو ناکام ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں. اور اصل رسوائی بھی اس دن کی ہے. جو بڑے بڑے تقویٰ کے لبادے اوڑے پھر رہے ہوتے ہیں ان کی اصل حقیقت بھی اس دن کھلے گی. جو بڑے بڑے علمبردار بنے ہوتے ہیں, کوئی حقوق انسانیت کا علمبردار بنا ہوا ہے, کوئی عالمی دھارے دار بنا ہوا ہے, کوئی مذہبی دھارے دار بنا ہوا ہے, اصل حقیقت اس دن کھل جائے گی. وہ ہے رسوائی کا دن اصل, اور اللہ کی رحمت کا ظہور کا دن بھی ہے اس کے وفاداروں کے لیے. اس پر جو رحمت ان کے لیے ہوگی اور وہ سب کے سامنے آئے گی, تو لوگ کافی افسوس بلیں گے کہ کاش کہ یہ چند روزہ زندگی ہم نے اس طور سے گزار دی ہوتی. اس دن جو اللہ محاسبہ کرے گا اور پھر سزا دے گا اور اعلان کرے گا, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو نے کس امتحان میں ڈال دیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس امتحان میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے, طریقہ کون سا ہے, ہمیں تو صراط مستقیم کی رہنمائی ملی نہیں تھی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. رسول آ کر حق کو واضح کر دے, یہ حق ہے یہ بات ہے, یہ راستہ اللہ کا ہے اور یہ راستہ شیطان کا ہے, ما سوى اللہ غیر اللہ, یہ توحید ہے یہ شرک, یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ عقیدہ درست ہے اور یہ عقائد غلط ہیں, یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور یہ بدعت والا راستہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کر بتا دی جاتی ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی عدالت میں کہ پروردگار تو کس بات کا ہم سے امتحان دے رہا ہے اور کون سا نتیجہ سنا رہا ہے کس امتحان کا, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. رسولوں کو بھیجنے کے بعد یہ عذر ختم ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اتمام حجت اور قطع عذر. اسی لیے قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ جب محاسبے کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا, سب سے پہلے ہر قوم میں سے ان کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا, وہ پہلے گواہی دیں گے کہ پروردگار جو کچھ میرے پاس ہدایت اور حق پہنچا تھا وہ میں نے پوری کی پوری آگے بیان کر دی, حق ادا کر دیا. وہ گواہی دیں گے, اس کے بعد پھر محاسبہ شروع ہوگا. اب کوئی عذر نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ جو اللہ نے پورا نظام بنایا ہے اور آگے حساب لینا ہے اور فیصلہ سنانا ہے, اس ڈے آف ججمنٹ کو رسول یہ کردار ادا کریں گے تاکہ کوئی اس کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا صحیح راستہ کون سا ہے. یہ عذر خط. تو ایک تو وہ آیت بہت اہم ہے کہ رسول آ کر حق کو اتنا واضح کر دیتے ہیں کہ پھر کوئی عذر نہیں کر سکے گا. دوسری آیت, دنیا میں رسول آتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ بات بتا کر چلے گئے, ان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, سورہ حدید آیت نمبر 25, ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بڑے واضح تعلیمات کے ساتھ یا معجزات کے ساتھ. دیکھیے, رسول جب آتا تھا تو قوم کو پہچاننے میں کبھی دیر نہیں لگی. اب صادق الامین کا خطاب پہلے سے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, رسول کہتا تھا دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے, میرا کردار, میری سیرت, میرے اخلاق تمہارے سامنے, وہ ایک نمونہ. کیا کبھی مجھ سے جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ وہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس پر پورا ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, پورا اعتماد ہے. لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا, اے صالح, حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ تم تو ہماری آنکھ کا تارا تھے, بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے, یہ تمہیں کیا ہو گیا, کیا دعوت لے کے کھڑے ہو گئے ہو, ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہتے ہو. لیکن اس شخص کا کردار تو سامنے ہے, جب وہ یہ بات کرتا ہے اور اللہ کا کلام سناتا ہے, دل گواہی دیتا کہ حق تو یہی, یہ الگ بات ہے تعصبات کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے کوئی ڈھیٹ بن کر انکار کر دے. ابو جہل تک کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے جو اس نے کہا تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قبیلے کا ایک کمپٹیشن چلا آ رہا تھا، بنی ہاشم بنو امیہ، اور اس کے اندر ہمارا ایک مقابلہ تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے والا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا ہم نیچے ہو جائیں گے، ان کو اوپر ماننا پڑے گا، یہ ہمیں گوارا نہیں. سیدھی سیدھی بات، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہے. تو رسول جب آتا ہے تو اس طریقے سے اس کی بات مانی جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کردار ہے اس کا، اخلاق ہے، اور دل گواہی دیتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں تھا، بات تو وہی ہے حق بات. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور ساتھ ساتھ پھر معجزے بھی دیے جاتے تھے، تعلیمات بھی بڑی واضح کہ دل گواہی دے یہ حق ہے. رسول کا اپنا ایک کردار، وہ اپنی جگہ ایک حجت ہے، لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ غلط بات نہیں ہو سکتی، اوپر سے معجزے بھی دکھائے گئے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، رسولوں کے ساتھ ہم دو چیزیں نازل کرتے رہے، کتاب اور میزان، یعنی کتاب ہدایت اور میزان، ایک نظام عدل اجتماعی. اس دنیا میں بھی ایک عدل و انصاف کا نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس، تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکیں، امن و امان ہو، خوشحالی ہو، اور اس سب کے نتیجے میں ایک ایسا نیچرل ماحول ہو اور اتنی مثبت اور صحت بخش فضا ہو کہ لوگ ہدایت کی طرف آسانی سے جا سکیں، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ وقت نکال سکے آخرت بنانے کے لیے. یہ نہ ہو کہ نظام اتنا استحصالی ہو کہ ہر شخص جو ہے غریب آدمی وہ کولو کا بیل بن کر رہ جائے، وہ 24 گھنٹے مشقت کر رہا ہے پھر بھی وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. وہ جو کہا کسی نے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اللہ کی یاد کہاں آئے گی، آخرت کا خیال کہاں آئے گا بھائی؟ صبح بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ یوٹیلیٹی بل جمع کہاں سے کرائیں گے؟ بچوں کی تعلیم، وہ تو آپ کو معلوم ہے غربا کے ہاں تو بےچارے اس کا اتنی استطاعت رکھتے ہی نہیں کہ کس اسکولوں میں داخل کرا کر بچوں کو تعلیم بھی دلوا سکے. ان کے لیے یونیفارم خریدنا ایک دو اشیر لانے سے کم نہیں ہوتا. ایسا معاشرہ، استحصالی معاشرہ خود دین کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا. لہذا اور لوگوں کی آخرت برباد ہو رہی ہے اس سے. پھر اس غیر استحصالی نظام کے اندر اور جو غیر فطری نظام ہے اس میں شیطنت کو فروغ ملے گا، جرائم کو فروغ ملے گا، دین سے بیزاری کو فروغ ملے گا، اور اس طریقے سے لوگوں کی عاقبت برباد ہو رہی ہے. وہ امتحان جس پہ اللہ نے ڈالا تھا اس میں ناکامی کے اب امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ساتھ ہی انہیں ایک ایسا نظام دیا جاتا تھا کہ اس کو قائم کرو تاکہ لوگوں کو دنیا میں بھی سکون، امن، چین، عدل و انصاف ملے، اور پھر وہ ان کے اندر جو ملکوتی صفات ہیں، جو خیر کے رجحانات ہیں، وہ اجاگر ہو، وہ کوئی توجہ کر سکے اللہ کی طرف، کچھ آخرت کا بھی دھیان آئے ان کے دلوں میں، وہ دین کے لیے وقت نکال سکے. یہ ہے ایک بہت اہم چیز. چنانچہ الہدا کے ساتھ، الکتاب کے ساتھ میزان بھی رسولوں کو عطا ہوئی کہ ایسا معاشرہ قائم کرو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. یہ شیطانی فضا جو ہے وہ زیادہ تر استحصالی معاشرے کے لیے سازگار ہوتا ہے. جب استحصال ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی، معاشی ناانصافی خاص طور پر، اور تقسیم میں دولت کا نظام غلط ہوگا، تو وہاں دو نتیجے نکلیں گے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مراعات یافتہ ہے, ہیو اور ہیو ناٹ, یہ دو طبقہ کا آپ کو معلوم ہے آج کل مشہور ہے. سارے وسائل ایک طبقے کے ہاتھ میں, اور وہ غریبوں کا خون نچوڑ رہا ہے, ان وسائل کا غلط استعمال کر رہا ہے, ناجائز استعمال کر رہا ہے, اور دولت اور حس ان کی بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی جو ہے انسانیت سے نکل کر درندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر انسانیت نہیں رہتی, پھر تو درندے بن جاتے ہیں, اور خاص طور پر سودی نظام کے نتیجے میں یہ درندگی اور وحشت بڑھ جاتی ہے انسان. پھر انہیں کسی غریب پر ترس نہیں آتا, کسی مفلوق الحال کو دیکھ کر ان کا دل نہیں پسیجتا, انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے بچے بھی کبھی ایسے ہو سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے مضبوط انتظام کیے ہوئے, ہم نے انشورنس کرا رکھی ہے, ہم نے فلاں کیا ہوا. یہ اب انسان نہیں رہے, یہ بھیڑیے ہیں, درندے. دوسری طرف جہاں غربت بڑھتی ہے, افلاس بڑھتا ہے, فقر بڑھتا ہے, وہ بھی انسانیت سے نکل کر پولو کے بیل بن جاتے ہیں, لڈو اونٹ ہو جاتے بن جاتے ہیں. انہیں نہ آخرت کا کوئی خیال رہتا ہے, نہ اللہ کا, نہ کوئی وحی, نہ کوئی روحانی بات. وہ ایک مشین کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکے. یہ ہے دو دھاری تلوار. استحصالی نظام کے نتیجے میں انسان شرف انسانیت سے محروم, کچھ درندے بن گئے اور کچھ بوجھ اٹھانے والے جانور. اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. لہذا رسولوں کے ساتھ وہ نظام عدل اجتماعی دیا گیا اور ان کے ذمے قرار پایا کہ اب اس نظام کو قائم بھی کرنا ہے, صرف لوگوں کو پڑھ کر نہیں سنانا کہ یہ نظام ہے, اس میں یاد رکھنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا. چنانچہ آپ کے شان میں تین مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا, سورہ صف میں بھی, سورہ فتح میں بھی, سورہ توبہ میں بھی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, جیسے یہاں فرمایا نا, ہم رسولوں کو بھیجتے رہے دو چیزیں دے کر, ایک الکتاب, الکتاب کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آیا الہدى, کامل مکمل ہدایت نام. دوسری چیز کیا ہے جو تمام رسولوں کو دی گئی؟ میزان. اس کے مقابلے میں جو لفظ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین الحق, حق و انصاف پر مبنی ایک اجتماعی نظام, کامل نظام, جسے میں کہوں گا سسٹم آف سوشل جسٹس. یہ نظام جو ہے, یہ دو چیزیں دی گئی, اور ساتھ ہی فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. مشن یہ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نظام کو پورے نظام اطاعت اور تمام ادیان پر غالب کرو, قائم کرو. اور اس قائم کرنے کے رستے میں جو رکاوٹ بنے اس کا علاج یہاں آگے آ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, فولاد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے, اس میں بڑے اوصاف تھے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں بڑی جنگی قوت ہے, بگڑو تگڑوں کا علاج ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, ہاں اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں, اسٹیل سے, فولاد سے, بے شمار کام دنیا کے بہت سے کاموں میں آپ کے لیے بہت مفید ہے, بہت سی چیزیں اس سے بنتی ہیں گھریلو استعمال کے لیے. آپ کو بس اسٹیل کی آج جتنی طلب ہے دنیا میں سب جانتے ہیں. اب ان دونوں باتوں کو جوڑ لیں, بٹوین دا لائن پیغام کیا ہے کہ اگر لوگ اس دین حق کے رستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں, خاص طور پر وہ طبقات, مراعات یافتہ طبقات, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین قائم ہو, انصاف ہو جائے, اور وہ دولت اور وہ وسائل جن پر کچھ افراد قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب میں تقسیم ہو جائے, سب کو عدل و انصاف ملے, کوئی شخص بیونڈ جسٹس نہ ہو, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں ماں برا ہوں, سب عدلیہ کے سامنے جو ہے برابر ہو, خلیفہ وقت میں جو ہے وہ اس کو بھی پیش ہو قاضی کے سامنے اگر کوئی اس کے خلاف جو ہے پرچہ کرے, ایسا نظام ظاہر بات ہے کہ مراعات یافتہ طبقات وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام آئے، وہ تو چاہیں گے باقی دنیا ہماری محکوم رہے، غلام رہے، ہم ابب لا رہے. لہذا ایسوں کے علاج کے لیے وہ رکاوٹ بنیں گے، وہ روڑے اٹکائیں گے، انہیں کے علاج کے لیے ہم نے فولاد بنانے، ان کے سر کچلنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خطاب ملا ہے اللہ کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے، تمام جہانوں کے لیے رحمت. آپ نے کتنے غزوات کیے، آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی کہ نہیں آئی، آپ نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ جارحانہ جہاد بھی کیے، اس لیے کہ لوگوں کو اس غلامی کے شکنجے سے آزاد کر کے اللہ کے دین اس کے سائے تلے لانا، نظام عدل اجتماعی کے سائے تلے. یہ ہے قرآن مجید کی عظیم انقلابی آیت. چنانچہ اسلامی تاریخ بھی گواہ ہے اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ رومن امپائر کے ساتھ بھی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، غزوہ تبوک، یہ مہم کس کے خلاف تھی؟ اس میں جو اصل مقابلہ تھا وہ تو رومن امپائر کے ساتھ تھا. یہ الگ بات ہے کہ مقابلے کی نوبت نہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مند وہاں سے لوٹے، یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے. بہر کیف اس کے بعد آپ کے بعد صحابہ اس مشن کو لے کے نکلے، انہوں نے کہیں بھی کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا، یہ حکم نہیں تھا. یہ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ تو امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ آپشن کھلا ہو، اما شاکر ہو اما کفورا، ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ، اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے، بتا دیا جائے گا، لیکن آپشن تو کھلی ہے، تبھی تو جزا و سزا ہے. لیکن اس زمین پر نظام ملوکیت کا نہیں ہوگا، استحصالی نظام وہ کوئی بھی ہو، اس وقت چونکہ ایک ہی نظام تھا ملوکیت، اور بدترین استحصالی نظام، اس کو ختم کر کے دین حق قائم کریں گے. اب کوئی بادشاہ نہیں ہے، جو ہے خادم ہے سب، سید القوم خادمہم، کوئی حاکم نہیں ہے، حکمران اللہ ہے. ہم اس کی شریعت نافذ کرنے آئے ہیں، اس کے نظام کو قائم کرنے آئے ہیں، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف میسر ہو، تاکہ انہیں ان کے حقوق دیے جائیں. احترام انسانیت کا جو سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا صحابہ نے دور خلافت راشدہ میں، ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ احترام انسانیت کسے کہتے ہیں، عدل و انصاف کیا ہوتا ہے، مساوات کس شے کا نام ہے، نظام کفالت کا جو ہے اسے روشناس کروایا، جو آج آپ کو معلوم ہے بہت سے دنیا کے ممالک میں، خاص طور پر جب اندیشہ ہوا ویسٹ کو کہ بالشویک ریولوشن جو ہے رشیا میں جو آیا، سرخ انقلاب، کیونکہ وہ غریب طبقات کو اپیل کر رہا تھا، اور اندیشہ یہ تھا کہ غریب اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر مالداروں کو پیٹ پھاڑیں گے، چنانچہ انہیں بھی وہاں ویلفیئر کا نظام قائم کرنا پڑا یورپ کے اندر، اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے بچنے کے لیے، اس سیلاب سے بچنے کے لیے کہ ہر شخص جو شہری ہے اس ریاست کا، جو بھی حکومت ہے ریاست ہے، اگر اس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کی بیسک نیسیسٹیز کو فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس ویلفیئر کے اندر جو سب سے اونچا لیول ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناروے کا ہے، اور اس قانون کو عمرن لا کہا جاتا ہے، حضرت عمر سے منسوخ کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ نظام انہوں نے قائم کیا. تو یہ ہے وہ نظام جس کے تحت اب لوگوں کو عدل میسر آ رہا ہے، انصاف ہے، ان کو حقوق مل رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا دنیا میں ظہور تھا کہ آپ کی رسالت اور آپ کے مانے لائے ہوئے نظام کو قائم کرو، تو دیکھو دنیا میں کیسے امن و امان قائم ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو عدل ملتا ہے. کیسے انسانی حقوق جو ہیں ان کا لحاظ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر نہیں ہیں بدقسمتی سے, اس وقت تو خیر یہ ہوا تھا, بدقسمتی تو ہماری ہے کہ جب صحابہ نے اس نظام کو قائم کیا تو اس نظام کی خیر اور برکات کو دیکھ کر عدل و انصاف اور انسانی حقوق, کروڑوں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے, کسی ایک شخص کو بھی بطور شمشیر مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن جہاں جہاں اللہ کا دین قائم ہوا عوام دیکھتے دیکھتے سب مسلمان, اس لیے کہ اس سے بہتر نظام ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اور تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو فرمایا گیا اس کا مطلب کیا ہے. اس رحمت کو انہوں نے براہ راست اس کا مشاہدہ کیا ہے, چشم سر اس کی برکات کو انہوں نے دیکھا, اور ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی آج 57 اسلامی ملک ہیں, کسی ایک نے بھی وہ نظام قائم نہیں کیا. سب سے بڑھ کر ہم محروم ہیں, اور یہ صرف بد نصیبی اور محرومی ہی نہیں ہے, یہ ہمارا مجرمانہ سب سے بڑا مجرمانہ ایک طرز عمل ہے, بغاوت ہے اللہ کے خلاف. وہ ناروے میں یا ڈنمارک کے اندر خاکے چھپتے ہیں, احتجاج ہم کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکا کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی توہین نہیں کر رہے؟ بڑی محبت ہے, بڑا عشق ہے, لیکن جو نظام آپ لائے وہ ہمیں منظور نہیں. جو رحمت والا نظام آپ کے ذریعے اللہ نے عطا کیا وہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں جو 1935 کا برٹش ایکٹ ہے جو اس وقت چلا آ رہا تھا, ہمیں وہی عزیز ہے, ہم اس کو سینے سے لگا کر رکھیں گے. ہم یہاں پر سودی نظام کو برقرار رکھیں گے, اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا. تو یہ ہماری بدنصیبی اور مجرمانہ طرز عمل جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے, اور 65 سال میں وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہاں پر دین نہیں آیا, شریعت نہیں آئی, اس کی وجہ سے ایک طرف تو یہ معاشرہ آپ کو معلوم ہے بدترین گلا سڑا معاشرہ ہے, جہاں نہ انصاف ہے نہ عدل ہے. اب ایک شخص آیا ہے تو کچھ توقع ہو چلی ہے کہ شاید ملک میں انصاف آ جائے گا. وہ ابھی چند ایشوز کو نمٹا رہا ہے, انصاف کہاں سے آئے گا جب تک گراس روٹ لیول تک یہ معاملہ نہیں جاتا, عام آدمی کو کہاں انصاف ملے گا. پولیس کیا کر رہی ہے, ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, کون سا احترام انسانیت ہے یہاں پر, کون سے انسانی حقوق ہیں. بدترین گلا سڑا نظام ہمیں منظور ہے, لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام منظور نہیں. چنانچہ اس وقت جو بھی ہے پاکستان جس سٹیج تک پہنچ گیا ہے, وہ اللہ کی رحمت خاص ہی ہمیں بچا سکتی ہے, ورنہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک بدترین انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں قدم بقدم, لیکن کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں, لگے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں. بھارت یہ ایک جملہ مترجہ تھا, بات یہ ہے کہ رسالت کا اصل مقصد یہ دو کام, ایک رسولوں کے ساتھ کتاب ہدایت دی جاتی تھی انہیں, اور کامل ترین اعلیٰ ترین ہدایت قرآن مجید ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نوع انسانی کو ملی. دوسری شے ایک نظام عدل, میزان, کہ اس کو نصب کرو تاکہ عدل و انصاف ہو. سکیل, سکیل سمبل ہے نا عدل, اور وہ بھی اعلیٰ ترین شکل میں, الدین الحق یا دین حق جو عطا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ کی رحمت للعالمین کا اس دنیا میں سب سے بڑا مظہر ہے, وہ قائم ہو جائے تب لوگوں کو پتا چلے گا. آج کی دنیا کو نہیں معلوم, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے, انہیں کچھ پتا نہیں اس کا مفہوم کیا ہے. انہیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ ایک مسلمان ایک قوم ہے ہمارے سامنے, کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ پن کے شکار, دنیا میں مفلس, اسلام کے نام پر بننے والا ملک دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ملک ہے, اپنے ہی عدل اپنے اصولوں کے خلاف ان کی بقیہ ادھیڑنے والی قوم, بے اصول, اجڑ, جذباتی, آج تو پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ ہے مسلمانوں کا، وہ کیسے سمجھیں گے اس کا مفہوم؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ صرف ایک صورت میں سمجھ میں آئے گا، اس نظام کو قائم کر کے دکھائیں اور پھر اس کے عدل و انصاف، اس کی رحمت اور برکت سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور پوری دنیا اس سے منور ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے لیکن ادھر توجہ نہیں ہو رہی بدقسمتی سے. یہی ہے سورہ حدید کا سبق کہ رسولوں کو بھیجا اس لیے گیا تھا، انہیں دین حق میزان دیا گیا تھا تاکہ وہ نصب ہو، نہ صرف دنیا میں انسانوں کو خیر ملے بلکہ اس کے ذریعے ہی آخرت کی کامیابی کا رستہ کھلتا ہے، پھر لوگ متوجہ ہوں گے اور شیطان کو شکست دے سکیں گے، ورنہ شیطان کا آسان شکار ہے. یہ ہے وہ سب چیزیں جس سے آج ہم بہت دور ہیں. بڑی عجیب باتیں لگ رہی ہوں گی آپ کو میری، لیکن قرآن کا یہ پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، آخری الفاظ کیا ہے؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بہت اہم الفاظ ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یعنی حق و باطل کی یہ ساری کشمکش اصل میں کیوں ہے؟ یہی تو امتحان ہے. جو لوگ خاص طور پر اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اب ان کا امتحان یہ کہ وہ اللہ کے سچے وفادار ہیں کہ نہیں، اور یہ امتحان کیسے ہوگا؟ حق و باطل کے کشمکش میں، مار کے کھیل. شیطانی قوت ایک طرف ہوں گی، اہل حق ایک طرف ہوں گی. کامیاب کون ہوا اس امتحان میں؟ جو شیطانی قوتوں سے پنجہ آزمائی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے امتحان میں پورا اترے. ہم کہاں ہیں اس وقت؟ کس کی وفاداری کر رہے ہیں اور کس کی احکام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں؟ جب ہی سوچئے گا گھر جا کر، کس کی صف پہ کھڑے ہیں؟ طاغوتی قوتوں کی یا اہل حق کی؟ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ صلیبی قوتوں کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اس سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصل میں امتحان دے رہا ہے. غالب نے ایک انداز سے کہا تھا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اسی لیے آگے ساتھ ہی وضاحت کر دی، ان اللہ قوی عزیز، جان لو وہ تو القوی ہے العزیز ہے، کل کائنات اس کی مٹھی میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. یہ امریکہ اور اس کے یہ اتحادی اور ان کی کیا حیثیت، اور یہ دنیا، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ پوری کائنات میں کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو صرف تمہارا امتحان ہو رہا ہے. وہ القوی ہے العزیز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. لیکن آخر اس امتحان میں کامیابی اس لیے کہ ریوارڈ بہت اونچا ہے جو ملنے والا ہے، بہت اونچا. پھر امتحان بھی کچھ نہ کچھ سخت ہوگا. یہ صرف وہ امتحان ہے، اور یہی اصل میں پیغام، اسی سے جو ہے اصل حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے. ان اللہ قوی اور عزیز، باقی اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، وہ قادر ہے، اور اس کی مدد ساتھ ہو وہ امتحان بھی لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی شہادتیں بھی قبول کرتا ہے، انہیں مرتبہ شہادت سے سرفراز بھی فرماتا ہے. غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا، اور مالکار کامیابی مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، یہ بھی اس کا وعدہ ہے، اگر اس کے وفادار رہو گے تو انجام کار کامیابی بھی تمہیں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں دین کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اللہ اور رسول کا سچا وفادار بننے کی توفیق عطا کرے. اقبال نے یہی بات کہی تھی جواب شکوہ کے آخر میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا یہ ہے جو مشن تھا جس کے لیے صحابہ نکلے تھے اور بیک وقت دو سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے، وہ وفا تھی. یہ ہمیں حضور کا مشن عزیز ہے، وہ ہے آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، قیامت تک اس دین کو پہنچانا ہے اور دین کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ آئیں اس دین حق کی طرف اور ان کی آخرت سمر جائے. یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے. اور اس مشن کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے. تو جیسے انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.